السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور اس پروگرام کی ایڈیٹر ہیں یاسمین جمیل۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، یہ بتاتے ہوئے کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے ان پروگراموں کو براہ راست سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ پہلے پاکستان۔
قانون ساز کے لیے امریکی ویزے کے اجرا میں تاخیر پر سینٹ چیئرمین برہم، شدید رد عمل کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے لاپتہ سماجی کارکن کی بازیابی میں مدد کی اپیل۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بنیر میں ایک بم دھماکے سے 2 بچے ہلاک اور 1 زخمی۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
بھارتی کشمیر میں جھڑپ کے دوران 4 مسلمان عسکری پسند اور 2 فوجی ہلاک۔ جھڑپ کے بعد مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 1 شہری مارا گیا اور کئی زخمی ہو گئے۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ سنیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے امیگریشن حکام نے اس ہفتے ملک بھر میں چھاپے مار کر قانونی دستاویزات کے بغیر ملک میں رہنے والے سینکڑوں تارکین وطن کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور جاپان کے وزیر اعظم نے شمالی کوریا کی طرف سے میزائل کے تازہ ترین تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی ناقابل برداشت قرار دیا ہے، جبکہ امریکی صدر نے جاپان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ 100% اس کے ساتھ ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نے امریکی سفارت خانے کی جانب سے سینٹ کے ایک رکن کو ویزے کے اجرا میں تاخیر پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حکومت کو اس بارے میں وضاحت دینا چاہیے تھی۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کو ایک گروپ کے ساتھ انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک جانا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا کے چیئرمین رضا ربانی نے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا غفور حیدری کے لیے امریکی ویزے کے اجرا میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ کا کوئی وفد اس وقت تک امریکہ کا دورہ نہیں کرے گا جب تک امریکی سفارت خانے یا حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی جاتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام افے سے تعلق رکھنے والے مولانا غفور حیدری نے پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر صلاح الدین ترمزی کے ہمراہ اتوار کو نیو یارک کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاں انہیں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں انٹرنیشنل پارلیمانی یونین کے ایک اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ یہ اجلاس 13 اور 14 فروری کو اقوام متحدہ کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے ایجنڈے میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پائیدار ترقی کے اہداف، بھوک اور غذائی تحفظ اور صحت عامہ کے خطرات سے متعلق جیسے معاملات پر غور کرنا شامل ہے۔ پاکستانی سینٹ سیکرٹریٹ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق چیئرمین رضا ربانی کی ہدایت پر اب یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین ترمزی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں بھی دورے کی منسوخی سے آگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ بیان کے مطابق رضا ربانی نے یہ ہدایت بھی کی ہے، جب تک ویزے میں تاخیر کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، پاکستان کی سینٹ، اس کی کوئی بھی قائمہ کمیٹی، سینیٹر سرکاری حیثیت میں، کسی بھی امریکی سفارتکار یا کانگریس کے اراکین اور کسی بھی امریکی وفد کو خوش آمدید نہیں کہیں گے۔ اس بارے میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا رد عمل جاننے کی کوشش کی گئی، تاہم ان کی طرف سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم شائع شدہ اطلاعات کے مطابق سفارت خانے کا کہنا ہے کہ وہ رازداری کے قوانین کی وجہ سے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرے گا۔ پارلیمانی اور سیاسی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ رضا ربانی اپنے رد عمل میں حق بجانب ہیں، کیونکہ ان کے بقول یہ ایک فرد کا نہیں، ایک ادارے کا معاملہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس معاملے کی نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے،
خاص طور پہ جب ایک بین الاقوامی ادارے کی دعوت پہ وہ جا رہے ہیں، اور ماضی میں بھی کئی دفعہ کئی ملکوں نے اس بارے میں پروٹیسٹ کیا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، انہیں ویزا نہیں ملتا۔ تو یہ اسی طرح کی صورتحال ہے، اور کم از کم اس کے لیے جو ہونا چاہیے تھا، امریکی حکومت کو اس کی وضاحت دے دینی چاہیے تھی کہ ہمیں ویزا نہیں دے سکتے، اس کی یہ وجہ ہے، ختم۔ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ویزا ڈینائی کریں، لیکن ان کو یہ ڈیلے کرنے کا انڈیفینیٹلی، یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔
جمعیت علماء اسلام فے پاکستان کی ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جو امریکہ کی پاکستان اور خطے سے متعلق پالیسیوں پر تنقید کرتی رہتی ہے۔ حال ہی میں جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں صدر ٹرمپ کی طرف سے دنیا کے 7 مسلمان اکثریتی ملکوں کے شہریوں کی امریکہ میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کرنے کے حکم نامے پر تنقید کی تھی، اگرچہ اب عدالتی حکم کے تحت اس حکم نامے پر عمل درآمد معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکی حکومت کا موقف ہے کہ یہ پابندی عارضی تھی اور اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں دیگر مسلمان ملکوں پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جن ممالک پر عارضی پابندی عائد کی گئی تھی ان میں پاکستان شامل نہیں تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ نے بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس سے اپیل کی ہے کہ وہ لاپتہ ہونے والے ایک پاکستانی سرگرم کارکن سمر عباس کی بازیابی کے لیے اس کی مدد کرے۔ عباس پچھلے مہینے اچانک لاپتہ ہونے والے 5 افراد میں شامل تھے، جبکہ باقی ماندہ 4 بلاگرز اور سرگرم کارکن اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں سماجی تنظیم سے وابستہ کارکنوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک ماہ قبل اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے سرگرم کارکن سمر عباس کی بازیابی کے لیے معاونت کریں۔ سمر عباس خاص طور پر اقلیتوں سے روا رکھے جانے والے سلوک کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں شامل رہے ہیں اور وہ ایک غیر سرکاری تنظیم سول پروگریسو الائنس پاکستان کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق وہ گزشتہ ماہ کسی کام کے سلسلے میں کراچی سے اسلام آباد آئے تھے، لیکن 7 جنوری کے بعد سے ان سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ان کی گمشدگی کے بارے میں اسلام آباد کے پولیس تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی گئی تھی، لیکن تاحال اس میں کسی طرح کی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جس ہفتے میں سمر عباس لاپتہ ہو گئے تھے اس دوران اسلام آباد سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں سے دیگر 4 سماجی کارکن بھی لاپتہ ہوئے تھے، جو تقریباً 3 ہفتوں کے بعد اچانک اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ لیکن ان کی گمشدگی اور پھر بازیابی کے بارے میں نہ تو حکام اور نہ ہی ان کے اہل خانہ نے کوئی تفصیل فراہم کی۔ سول پروگریسو الائنس پاکستان کے ایک عہدیدار طالب رضا نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ سمر عباس کی گمشدگی کے کیا حالات و واقعات ہیں، لیکن وہ بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
جتنی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں کام کر سکتے ہیں ہم ان سے کوآرڈینیشن میں ہیں، اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ان پہ کام کرتی ہیں ہماری ان سے یہی اپیل ہے کہ اس ایشو کو ٹیک آن کیا جائے اور ایک ڈیٹرنس کریٹ کی جائے ان فورسز کے لیے جو پروگریسو وائسز کو پاکستان میں کنٹینیوسلی سپریس کرتی رہی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ان کی تنظیم عدم مساوات اور عدم برداشت کے خلاف آواز بلند کرتی آ رہی ہے اور اس سلسلے میں انہیں کبھی کوئی دھمکی موصول نہیں ہوئی۔ سمر عباس کے اہل خانہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سمر کا جنوری میں لاپتہ ہونے والے دیگر سرگرم کارکنوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تاحال حکام کی طرف سے بھی سمر عباس کی گمشدگی کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن گزشتہ ماہ وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان متعدد مواقع پر یہ کہہ چکے تھے کہ لاپتہ سماجی کارکنوں کو جلد بازیاب کروا لیا جائے گا اور اس کے بعد 4 گمشدہ افراد مختلف اوقات میں بازیاب بھی ہو گئے تھے۔ سمر عباس کے بھائی نے ہفتے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی جمع کروائی تھی، جس میں استدعا کی گئی کہ چونکہ پولیس ابھی تک سمر عباس کی بازیابی میں ناکام رہی ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی طرح کی معلومات فراہم کی جا رہی ہے، لہٰذا عدالت وفاقی دارالحکومت کی پولیس کے سربراہ، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حکام اور وفاقی وزارت داخلہ کے سیکرٹری سے اس ضمن میں جواب طلب کرے۔ طالب رضا کا کہنا تھا کہ عدالت میں جمع کروائی گئی درخواست میں جن حکام کو فریق بنایا گیا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سمر کی گمشدگی میں ان کا کوئی عمل دخل ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ با اختیار حکام گمشدہ کارکن کی بازیابی میں متعلقہ لوگوں سے جواب طلب کر کے سمر کی بحفاظت بازیابی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
بھارتی کنٹرول کے کشمیر کے جنوبی ضلع کلگام کے ایک دور افتادہ علاقے میں شدید جھڑپ کے نتیجے میں 4 عسکریت پسند، 2 بھارتی فوجی اور 1 عام شہری ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں اور مقامی آبادی میں تصادم ہونے سے 1 اور شہری مارا گیا، جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
جھڑپ گرمائی دارالحکومت سری نگر سے تقریباً 70 کلومیٹر جنوب میں واقع ضلع کلگام کے فرسل علاقے میں اتوار کو علم صبح شروع ہوئی اور 4 عسکریت پسندوں، 1 شہری اور 2 بھارتی فوجیوں کے ہلاک اور ان کے 4 ساتھیوں کے زخمی ہونے پر ختم ہو گئی۔ زخمی ہونے والے فوجیوں میں ایک میجر بھی شامل ہے، جنہیں ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سری نگر لا کر ایک فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ جھڑپ میں عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر کے پھیلنے کے ساتھ ہی سینکڑوں لوگ سڑکوں پر آ گئے اور بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اس نجی مکان کی طرف بڑھنے لگے جہاں ملبے کے نیچے مارے گئے عسکریت پسندوں اور شہری کی لاشیں پڑی تھیں۔ حفاظی دستوں نے انہیں روکنے کے لیے اشکاور گیس کے گولے داغے، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ حفاظی دستوں نے تشدد پر اتر آئے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک 22 سالہ نوجوان مشتاق ابراہیم ایتو ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق کئی افراد کے سروں، سینوں اور جسم کے دوسرے اوپری حصوں میں گولیاں لگی ہیں، جو ڈاکٹروں کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں ہلاک کرنے کی غرض سے ہدف بنایا گیا۔ حزب اختلافی جماعت نیشنل کانفرنس اور استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے حفاظتی دستوں پر مظاہرین پر بے درے گولی چلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارتی کشمیر کی پولیس کے سربراہ ایس پی وید نے کہا کہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت ان کے خلاف حفاظتی دستوں کی طرف سے چلائی جا رہی فعال مہم کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے جھڑپ میں 2 فوجیوں اور 1 شہری کے ہلاک ہونے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق عسکریت پسند ایک نجی مکان کی نچلی چھت یا سیلنگ کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے، اور جو ہی حفاظتی دستوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا، عسکریت پسندوں نے ان پر خود کار ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ 2 فوجی موقع ہی پر ہلاک اور 1 میجر سمیت ان کے 4 ساتھی زخمی ہو گئے۔ جوابی فائرنگ اور مختصر جھڑپ کے دوران 4 عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ پولیس سربراہ کے مطابق مالک مکان کا بیٹا بھی گولیوں کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا۔ تاہم مقامی لوگوں نے دونوں شہریوں کی ہلاکت کو ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں نجی مکان میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع ملی تھی، جس کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کیا گیا۔ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ایک اتحاد نے شہری ہلاکتوں کے خلاف کل پیر کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال کی اپیل جاری کی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغانستان میں صوبائی حکام نے مشرقی صوبے ننگرہار میں لڑکیوں کے اسکول داخلے کی تعداد میں اضافے کی خبر دی ہے، اگرچہ اس علاقے میں داعش اور دوسرے عسکریت پسند گروپوں کی طرف سے مسلسل حملے جاری ہیں اور خطرہ ہے۔ ننگرہار میں محکمہ تعلیم کے ایک ترجمان محمد آصف نے بتایا کہ گزشتہ سال 14,000 فارغ التحصیل طالب علموں میں لڑکیوں کی تعداد 3,000 رہی، جبکہ اس سال 18,000 فارغ التحصیل طالب علموں میں 4,000 لڑکیاں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صوبے میں 8,20,000 طالب علموں میں لڑکیوں کی شرح 45% ہے۔ افغانستان کے دور افتادہ علاقوں میں روایتی طور پر لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، جبکہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں انہیں اسکول جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تاہم گزشتہ 15 برسوں میں صورتحال میں بہتری آئی ہے اور لاکھوں طالب علم اسکول واپس ہو رہے ہیں، جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ افغانستان میں تعینات اعلیٰ ترین امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ روس، پاکستان اور افغانستان اور ایران جنگ سے تباہ حال اس ملک میں اپنے اپنے مقاصد کے لیے کوشاں ہیں، جس سے ان کے بقول دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑائی پیچیدہ ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جنرل جان نکلسن کا کہنا تھا کہ ہمیں بیرونی عناصر پر تشویش ہے۔ جنرل نکلسن کو روس کے طالبان کے ساتھ رابطوں پر پریشانی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روس طالبان کو جائز قرار دینے اور ان کی حمایت کرتا رہا ہے، اسی اسنامے طالبان دہشت گردوں کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔ انہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ روس طالبان اور منشیات کی تجارت سے وابستہ دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ ماسکو طالبان کی مدد کرنے کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ انہیں امن مذاکرات میں لانے کے لیے رابطے میں ہے۔ امریکی کمانڈر نے یہ بھی کہا کہ دوسری جانب ایران مغربی افغانستان میں انتہا پسندوں کی حمایت کرتا ہے، یہ صورتحال روس کے معاملے سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کے بقول ایران اور افغانستان میں ایک تعلق کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ افغان اقتصادی سرگرمیوں میں کمی دیکھی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی انتظامیہ حالیہ دنوں میں خطے سے متعلق اپنی نئی پالیسی کے بارے میں پاکستان اور افغانستان کے اعلی عہدیداروں سے رابطے کر چکی ہے۔ اس نے اسلام آباد کو افغان سرحد سے ملحقہ اپنے قبائلی علاقوں میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مزید کارروائیوں کے لیے بظاہر دباؤ بھی ڈالا۔ جنرل نکلسن کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان سے تمام دہشت گردوں کے خلاف تعاون چاہتے ہیں، ہمیں پاکستان میں بیرونی دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا خاتمہ خود پاکستان کے لیے اس کے ہاں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں کمی لائے گا۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے، اور اپنے ہاں تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرا ہے۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
امریکہ کے امیگریشن حکام نے اس ہفتے ملک بھر میں چھاپے مار کر قانونی دستاویزات کے بغیر ملک میں رہنے والے سینکڑوں تارکین وطن کو گرفتار کر لیا. تاہم عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں معمول کی کارروائی کا حصہ ہیں اور اس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ ایگزیکٹو آرڈر سے کوئی تعلق نہیں. ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ترجمان گلیان کرسٹنسن نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ چھاپے جرائم پیشہ غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑنے کے لیے مارے گئے اور یہ معمول کی ایک کارروائی تھی. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے عہدیداروں نے یہ کارروائیاں کم از کم 6 ریاستوں میں کی جن میں اٹلانٹا، شکاگو، نیو یارک اور لاس اینجلس جیسے شہر شامل تھے اور وہاں سے 160 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا. پچھلے مہینے صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر میں امریکہ میں رہنے والے تقریباً 1.10 کروڑ غیر قانونی تارکین وطن کی پکڑ دھکڑ کی بات کی گئی تھی. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی نے شمالی کوریا کی طرف سے میزائل کے تازہ ترین تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی ناقابل برداشت قرار دیا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ 100% جاپان کے ساتھ کھڑا ہے. شنزو آبی نے صدر ٹرمپ کے ساتھ سورت سے منعقد کی گئی نیوز کانفرنس میں یہ مختصر بیان دیا. وہ فلوریڈا میں ٹرمپ کے میرالوگو رہائش گاہ پر تھے. انہوں نے کہا جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کا میزائل کا تازہ ترین تجربہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. شمالی کوریا کو بہر صورت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری کرنا چاہیے. صدر ٹرمپ نے اس سے بھی مختصر اور کڑا بیان دیتے ہوئے کہا
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan, its great ally.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ہر شخص یہ سمجھ لے اور جان لے کہ امریکہ 100% جاپان کے ساتھ کھڑا ہے جو اس کا عظیم حلیف ہے. آپ کا شکریہ. شمالی کوریا کے اس تازہ ترین تجربے کو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. جاپان اور امریکہ کے لیڈر فلوریڈا میں ٹرمپ کی شاندار رہائش گاہ پر اکٹھا وقت گزارنے کے بعد یہ بیان دے رہے تھے. ٹرمپ کے صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد شمالی کوریا نے پہلا میزائل لانچ کیا ہے جو اتوار کو مقامی وقت کے مطابق 7:55 پر داغا گیا. اسے مغربی صوبے نارتھ پیونگان کے فضائی اڈے بانگیون سے مار کیا گیا اور اس کی پرواز بحر جاپان کی طرف مشرقی سمت سے رہی. یہ اطلاعات جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے دی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 7 مسلمان اکثریتی ملکوں کے شہریوں پر امریکہ داخلے کے متنازع پابندی کا حکم امریکی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں بدستور معطل رہے گا، لیکن جمعے کے روز صدر نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ ایک جانب مقدمے کی پیروائی جاری رکھیں گے تو دوسری جانب آئندہ ہفتے ملک کی سیکیورٹی کے لیے مزید اقدامات تجویز کریں گے. وائس آف امریکہ کے جیف کاسٹر کی رپورٹ اسفر امام سے سنیے.
سان فرانسسکو میں امریکی سرکٹ اپلیٹ کورٹ کے 9 رکنی پینل کی جانب سے زیرِ عدالت کے فیصلے کو معطل کرنے کی اپیل کے فیصلے کے بعد سفری پابندی بدستور معطل ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ داخلے کے لیے جنہیں روکا گیا تھا بدستور وہ امریکہ آ سکتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں جمعے کو نیوز کانفرنس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ امیگریشن پابندیوں سے متعلق دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. بقول صدر کے
So we'll be doing something very rapidly having to do with additional security for our country. You'll be seeing that.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے تیزی سے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے ہم عدالت میں بھی اسی طرح جائیں گے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خصوصی طور پر اس مقدمے میں بھی کامیاب ہوں گے. قانونی ماہرین عدالتی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ڈیوڈ ابراہم میامی یونیورسٹی میں امیگریشن قوانین کے پروفیسر ہیں. وائس آف امریکہ کو اسکائپ پر بتایا کہ اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ جس طرح اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے دیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں جا کر کیا ہوگا. بقول ڈیوڈ ابراہیم
ایون دو دی میرٹس ور ناٹ یٹ ایڈریسڈ ان یسٹرڈیز ڈیسیژن دی فیکٹ دیٹ دی انجنکشن واز کنٹینیوڈ
عدالت نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ٹرمپ کے حکم نامے کے خلاف مدعا عالیان کے پاس ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ میرٹ پہ یہ مقدمہ جیتے، حالانکہ کل کے فیصلے میں میرٹ کے معاملے کو نہیں چھیڑا گیا، لیکن حقیقت میں حکم امتناعی کو برقرار رکھا گیا ہے جس پر جج حضرات غور کریں گے. اور اس مقدمے میں مدعا عالیان واشنگٹن اور منیسوٹا کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ یہ مقدمہ جیت جائیں. صدر ٹرمپ کی یہ پابندی 90 دن کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت تک چل سکتا ہے جب تک ہائی کورٹ اس مسئلے کو نہ لے لے، اور انتظامیہ بھی اس حکم نامے کو تبدیل کر سکتی ہے جس میں اس کے نفاذ کا دورانیہ بھی شامل ہے. اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایران کے آخری بادشاہ کے صاحبزادے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایرانی عوام اور ان کے اسلام پرست حکمرانوں کے درمیان امتیاز کریں۔ صدر ٹرمپ امریکہ کے لیے نقل مکانی سے متعلق نئی پابندیاں لگانے یا نہ لگانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس سے ایک خصوصی انٹرویو کے دوران ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی نے کہا کہ ایرانی عوام ایران کی حکومت کے حوالے سے جانچے جانے کے وجہ سے حساس ہیں، جس پر واشنگٹن لمبے عرصے سے عالمی دہشت گردی کی اعانت کا الزام لاگو کرتا ہے۔ رضا پہلوی امریکہ میں ایران نیشنل کاؤنسل فار فری الیکشن گروپ کی قیادت کرتے ہیں۔ ولی عہد شہزادے رضا پہلوی نے کہا کہ ایرانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ جب بھی ایران کا نام لیا جائے وہ کہیں کہ ایران دہشت گرد۔ یہ ایران نہیں اور یہ ایرانی عوام نہیں، یہ حکومت ہے۔ متعدد ایرانی خود حکومت کا ہدف بنے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے یہ بات اہم ہے کہ ایک واضح امتیاز کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آپ ایک ہی برش سے ساری تصویر کو پینٹ نہ کریں۔ صدر ٹرمپ نے نئے معطل صدارتی حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے پہلوی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کو اپنے تحفظ کے لیے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ کتنے تارکین وطن اپنے ملک میں چاہتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال کس انداز میں کرنے کا خواہاں ہے۔ ایران حکم نامے میں ایران ان 7 ملکوں میں شامل ہے جس کے عوام پر امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کی گئی تھی۔ پہلوی نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی کا ایک پیغام ہونا چاہیے کہ امریکہ ایرانی عوام کی صلاحیتوں اور اقدار کا احترام کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے ایسے ایرانی تارکین وطن اور کمیونٹی ایک اثاثہ ہے، کیونکہ کسی روز جب سیاسی صورتحال تبدیل ہو تو یہی لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا ایران کے ساتھ رابطہ بحال کرنے کے لیے بہتر سفیر ثابت ہوں گے۔ ایران ولی عہد شہزادے نے صدر ٹرمپ کے 27 جنوری کو ایرانیوں پر سفری پابندیوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار صدر کے ایک مراسلے میں کیا گیا، جو 31 جنوری کو تحریر کیا گیا۔ ترکی کی پشت پناہی والے شامی باغیوں نے شمالی شام میں داعش کے مضبوط گڑھ الباب میں پیش قدمی کی ہے، جبکہ قریب ہی موجود شام کی افواج نے روس کی مدد سے ان کی پیش قدمی کو ایک ایسے مقام پر روک دیا جو حریف فوجوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کے لیے متعین ہے۔ عینی شاہدوں کی اطلاع کے مطابق الباب میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یہ شہر ترک سرحد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے، لیکن فوری طور پر ہلاکتوں کی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ حکومت کے فوجیوں نے روس کے فضائی حملوں کی مدد سے قریبی شہر تادف کو آزاد کرا لیا ہے، جسے وزارتی بیان میں داعش کے الباب شہر کے قریب انتہائی مضبوط اڈے کے طور پر بیان کیا گیا۔ نہ تو شام اور نہ ہی صورتحال کا جائزہ لینے والوں نے ہفتے کو دیر گئے تک ان دعووں کی تصدیق کی۔ عراق میں ایک عہدیدار نے کہا کہ ہفتے کے روز بغداد میں حکومت مخالف مظاہرین کے پرتشدد صورت اختیار کر لینے سے کم از کم ایک پولیس افسر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فوجوں نے بغداد شہر کے وسط میں تحریر چوک پر جمع ان مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا، جو اس برس ہونے والے مقامی انتخابات کا طریقہ تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اے ایف پی نے اپنی اطلاعات میں بتایا کہ جھڑپوں کے دوران 7 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سیکیورٹی فوجوں کے 2 ارکان اور 5 مظاہرین شامل تھے۔ اس واقعے میں فرانسیسی خبر رساں سروس کے مطابق کم از کم 200 سے زیادہ مظاہرین زخمی ہو گئے۔ اور الشباب کے عسکریت پسندوں نے موگادیشو کے مضافات میں 2 چھوٹے فوجی کیمپوں پر صبح سویرے دھاوا بولا۔ تحصیل اور وارماہان دیہاتوں کے رہائشیوں نے بتایا کہ عسکریت پسندوں نے بیک وقت سرکاری فوجوں پر 2 حملے کیے۔ فوجی ذرائع کے اندازے کے مطابق ہر کیمپ میں تقریباً 40 سے 50 فوجی موجود تھے۔ تحصیل میں کم سے کم 2 فوجی ہلاک ہوئے، لیکن وارماہان میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں معلوم نہیں ہوا۔ فوجی ذرائع نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ موگادیشو کے مغرب میں 90 کلومیٹر کی مسافت پر بان لوین شہر کے قریب سڑک کنارے ہونے والے دھماکے کے بعد بالی ڈوگل فوجی اڈے پر امدادی کنوائے بھیجا گیا۔ اس دھماکے میں 4 افراد مارے گئے جبکہ 8 زخمی ہوئے۔ الشباب عسکریت پسند گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ملیشیاز نے اسلحے اور 2 فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور یونان کے شمال مشرقی شہر تھیسلونکی کے قریب سے دوسری جنگ عظیم کا ایک 500 کلوگرام وزنی بم برآمد ہونے کے بعد وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ماہرین اس بم کو ناکارہ بنا سکیں۔ اتوار کو پولیس نے گھر گھر جا کر لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت کی، اور بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ بم برآمد ہوا وہاں کے تقریباً 2 کلومیٹر تک کے علاقے سے رہائشیوں کو عارضی طور پر علاقہ چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس بم کو ناکارہ بنانے میں حکام کے بقول 6 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ पता है www.urduvoa.com।
पंजाबी मुंडा दिलजीत दोसांझ सलमान खान का फैन, तफसीलात फिक्रो फन में।
और जदो जट पग दे पे चण के घरों निकलदा ना ता कुड़ियां पता की कहनी है,
की कहनी है,
हाय वे तेरे ते मर गई वे मुंडिया अंबर सरिया।
मैं बलेन नाल जेड़ी लद्दी अख नी पहुंचदी ना निगाह ओदी मेरे तक नी।
मारूफ पंजाबी गुलूकार और फिल्म उड़ता पंजाब का अदाकार दिलजीत दोसांझ, जिसके बेशुमार परिस्तार हैं, कहते हैं कि वो सलमान खान के फैन हैं। दिलजीत, जिन्होंने गुलूकारी के साथ साथ अदाकारी में भी अपने फन को आजमाया है, एक इंटरव्यू में कहा कि वो सलमान खान के बहुत बड़े परिस्तार हैं। एक भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिलजीत दोसांझ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें पता चला कि सन 2011 में सलमान खान पंजाब में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो उन्हें उनसे मिलने का बेहद इश्तियाक हुआ। वो कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों से मुलाकात का और तस्वीर बनवाने का कहा, और आखिरकार वो सलमान से मिलने और उनके साथ तस्वीर बनवाने में कामयाब हो गए। दिलजीत ने मिलन लूथर की फिल्म बादशाहों में काम करने से माजरत की वजह बताते हुए कहा है कि मैं समझता हूं कि इस फिल्म के साथ मैं इंसाफ नहीं कर सकता था। ये फिल्म 1975 और 77 के पस मंजर में बनाई गई है, जब भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की थी।
सूट पोनो हट की तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे सूट पौन हत्त की तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फेरे बिलो जीन दे किवें कच मोती तेरा सुचा हो गया नी इत्थे जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
फाइव स्टार अपना?
यस सर।
समान कितने का हो अंदर?
हां जी।
कांच का समान?
2.5 लाख का।
2.5 लाख। ओले 2 लाख 4 लाख। हुन रोकी ना। आ जाओ भाई।
हरदम रमा है जिंदगी। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुम्मे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से और उन पाकिस्तानियों से जो अमरीका और पाकिस्तान के ताउन से चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत यहाँ अमरीका का दौरा करते हैं। ये प्रोग्राम बराह रास्त नश्र होता है पाकिस्तान में रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके साथ साथ हरदम रवा है जिंदगी को इसके फेसबुक पेजेस पर भी लाइव सुना जा सकता है, जिसका लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi और इसका दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। और इन्हीं फेसबुक पेजेस पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं हमारे मेहमानों का तस्वीरी तारुफ भी। सुनना ना भूलिए पाकिस्तान में हर जुम्मे को रात 10 से 11 बजे पेशकश यास्मीन जमील।
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاصل ہے. پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نے امریکی سفارت خانے کی جانب سے سینٹ کے ایک رکن کو ویزے کے اجرا پر تاخیر میں اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حکومت کو اس بارے میں وضاحت دینا چاہیے تھی. سینٹ کے ڈیپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کو ایک گروپ کے ساتھ انٹرنیشنل پارلیمنٹ یونین کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے نیو یارک جانا تھا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ نے بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس سے اپیل کی ہے کہ وہ لاپتہ ہونے والے ایک پاکستانی سرگرم کارکن سمر عباس کی بازیابی کے لیے اس کی مدد کرے. عباس پچھلے مہینے اچانک لاپتہ ہونے والے 5 افراد میں شامل تھے، جبکہ باقی ماندہ 4 بلاگرز اور سرگرم کارکن اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک بم پھٹنے سے 2 بچے ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا. یہ حادثہ بنیر کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب چند بچوں نے ایک مضافاتی علاقے سے ملنے والے لاوارث ہینڈ گرنیڈ کو کھلونا سمجھ کر اٹھانے کی کوشش کی. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک بم دھماکے میں 2 بچے ہلاک اور 1 بچی زخمی ہو گئی ہے. حکام کے مطابق ضلع بنیر کے علاقے کلپانی میں اتوار کی صبح چرواہوں کے 3 بچے قریبی پہاڑیوں میں اپنے مویشی لے کر گئے تھے، جہاں انہیں ایک دستی بم پڑا ہوا ملا. جیسے ہی بچوں نے اسے چھوا تو یہ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا. دھماکے کی آواز سن کر دیہات کے لوگ جب جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں 2 بچے ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ 1 بچی زخمی حالت میں تھی. بچی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. ان 3 بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. تاحال اس بارے میں کوئی مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے کہ یہ دستی بم اس علاقے میں کس نے رکھا تھا، لیکن حکام کا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر یہ بم نامعلوم عسکریت پسندوں کی طرف سے یہاں رہ گیا ہو. صوبہ خیبر پختونخوا اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں ماضی میں بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں کلونا نما بموں یا پھر ویرانے سے ملنے والے بموں کے دھماکے سے خاص طور پر بچے ہلاک و زخمی ہوئے. یہ صوبہ ایک عرصے تک شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے انتہائی نشانے پر رہا ہے، لیکن سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے ماضی کی نسبت یہاں امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی ہے. ان کاروائیوں کی وجہ سے اکثر دہشت گرد یا تو مارے جا چکے ہیں یا پھر فرار ہو چکے ہیں. صوبائی پولیس کی ایڈیشنل انسپکٹر جنرل سید اختر علی شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ویرانوں یا پھر کوڑے کرکٹ میں پڑے کسی بھی پرانے دھماکے خیز مواد کو ناکارہ بنانے کا کام جاری ہے، اور ان کی بقول خاص طور پر بم ڈسپوزل اسکواڈ جدید آلات کے ذریعے ایسے بہت سے بموں کو ناکارہ بنا چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس زمن میں لوگوں کے لیے آگاہی مہم بھی شروع کی گئی ہے.
ہمارے صوبے میں مائن ڈیٹیکٹرز بھی اس حملے کے پاس ہے، اس کے پاس رپورٹ کے جدید نظام بھی ہمارے پاس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ K9 یونٹ رساں ہوتے بھی ہیں جو کہ اس قسم کی ایکسپلوسیوز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اس پر کام ہو رہا ہے اور اس بہت ہی ہمارے پاس کافی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اس قسم کی ایکسپلوسیوز اور مائنز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے اور ان ناکارہ بنا دیا ہے. عوام کے پاس ان کے نمائندوں کے ذریعے بھی جا رہے ہیں اور ان کو آگاہی دے رہے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کے اطلاعات ہو یا تو اس کی پولیس کے پاس آپ کیسے اس پہ اطلاع دیں گے.
گزشتہ سال کے اواخر میں مرکزی شہر پشاور کے نواح میں بھی ایک بچہ اس وقت ہلاک ہو گیا تھا جب وہ میدان سے ملنے والے کلونا نما بم سے کھیل رہا تھا کہ اس میں اچانک دھماکہ ہو گیا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بھارتی کنٹرول کے کشمیر کے جنوبی ضلع کلگام کے ایک دور افتادہ علاقے میں شدید جھڑپ کے نتیجے میں 4 عسکریت پسند، 2 بھارتی فوجی اور 1 عام شہری ہلاک ہو گیا. اس واقعے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں اور مقامی آبادی میں تصادم ہونے سے 1 اور شہری مارا گیا، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے. افغانستان میں صوبائی حکام نے مشرقی صوبے نگرہار میں لڑکیوں کے سکول داخلے کی تعداد میں اضافے کی خبر دی ہے. اگرچہ اس علاقے میں داعش اور دوسرے عسکریت پسندوں کی طرف سے مسلسل حملے جاری ہیں اور خطرہ بھی ہے۔ ننگرہار میں محکمہ تعلیم کے ایک ترجمان محمد آصف نے بتایا کہ گزشتہ سال 14,000 فارغ التحصیل طالب علموں میں لڑکیوں کی تعداد 3,000 رہی، جبکہ اس سال 18,000 فارغ التحصیل طالب علموں میں 4,000 لڑکیاں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صوبے میں 8,20,000 طالب علموں میں لڑکیوں کی شرح 45% ہے۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
امریکہ کی امیگریشن حکام نے اس ہفتے ملک بھر میں چھاپے مار کر قانونی دستاویزات کے بغیر ملک میں رہنے والے سینکڑوں تارکین وطن کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں معمول کی کارروائی کا حصہ ہیں اور اس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ ایگزیکٹو آرڈر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی ترجمان جیلین کرسچنسن نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ چھاپے جرائم پیشہ غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑنے کے لیے مارے گئے اور یہ معمول کی ایک کارروائی تھی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے عہدیداروں نے یہ کارروائیاں کم از کم 6 ریاستوں میں کی، جن میں اٹلانٹا، شکاگو، نیو یارک اور لاس اینجلس جیسے شہر شامل تھے، اور وہاں سے 160 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیے۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی نے میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کے اس حصے کا دورہ کیا ہے جو انتہائی مضبوط حفاظتی اقدامات کے تحت ہے۔ جان کیلی نے کہا کہ وہ امریکہ کے ان شہروں کے لیے جہاں پناہ گزین رہتے ہیں وفاقی فنڈز کے حوالے سے کوئی شدید اقدامات نہیں اٹھائیں گے۔ کیلی نے کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیگو اور میکسیکو کے مقام تیجوانا کے درمیان سرحد پر جمعے کو دیر گئے قانون نافذ کرنے والے وفاقی، ریاستی اور مقامی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والے گروپوں کی امریکی امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ یا آئی سی ای ایجنٹوں کی طرف سے ملک میں غیر قانونی مقیم افراد کو اکٹھا کرنے کی رپورٹوں کے سوالات کو مسترد کرتے ہوئے وزیر کیلی نے کہا کہ حکام قانون لاگو کر رہے ہیں۔
Well, first of all, they're not rounding anyone up. The people that ICE apprehend are people who are
وزیر کیلی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی کو پکڑا نہیں جا رہا۔ آئی سی ای جن افراد کو پکڑتی ہے وہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں اور ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں۔ آج میں صبح 2 بجے باہر گیا جب وہ دروازوں پر دستک دیتے اور بات چیت کرتے ہیں۔ یہ صبح 6 بجے سے پہلے ہوا جب میں ایک مکان پر پہنچا، دستک دی اور ایک شخص کو تحویل میں لیا گیا جو صحیح شخص نہیں تھا۔ پھر ہم ایک اور مکان پر پہنچے، دستک دی، بات چیت کی اور 2 افراد کو تحویل میں لیا گیا۔ ایک شخص کی تلاش تھی جبکہ دوسرے شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھی قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ اس سارے عمل کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ افراد قانونی طریقہ کار سے نہیں گزرے، اس لیے آئی سی ای قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے۔ کیلی نے مزید کہا کہ یہ بات فہم سے بالا تر ہے کہ کوئی بھی قانون مجرموں کو ان کی کمیونٹی سے الگ نہیں کرنا چاہے گا۔ کیلی نے کہا کہ امیگریشن کے قوانین کے اطلاق کے لیے فراہم کردہ امداد کا جواب دینا مشکل ہوگا اگر متعلقہ شہر تعاون کرنے سے انکار کریں گے۔ ریٹائرڈ 4-سٹار میرین جنرل کو گزشتہ ماہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی قیادت کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے جنوبی حصے اور میکسیکو کے درمیان زمینی سرحد پر دیوار بنانے کی حمایت کرتے ہیں، جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منصب سنبھالنے سے 1 سال پہلے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جو 2 ملکوں کے درمیان دیوار تعمیر کرنے کے منصوبے پر قائم ہے، گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ ایسے شہروں اور بلدیات کے لیے وفاقی امداد میں کٹوتی کرے گی جو غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم پناہ گزینوں کو پناہ دیتے ہیں اور قانون نافذ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
جاپان کے وزیراعظم شنزو آبی نے شمالی کوریا کی طرف سے میزائل کے تازہ ترین تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی ناقابل برداشت قرار دیا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ 100% جاپان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھ لے اور جان لے کہ امریکہ 100% جاپان کے ساتھ کھڑا ہے۔ شمالی کوریا کے اس تازہ ترین تجربے کو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکی صدر نے جاپان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ واشنگٹن کے قبل ازاں کے بعض تبصروں کے باوجود جن سے ٹوکیو میں خدشات پیدا ہوئے تھے، ایشیا بحر الکاہل خطے کی سیکیورٹی اور وہاں خوشحالی کا پابند ہے۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ٹرمپ نے جاپان کے ساتھ اتحاد مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ سے نامہ نگار میری ایلس سلینس کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرم جوشی سے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کا وائٹ ہاؤس میں خیر مقدم کیا. انہوں نے اوول آفس کی میٹنگ سے پہلے مذاق کیا. ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ ملایا اور بہت مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا. پھر مل کر دنیا کو یقین دہانی کرائی کہ امریکہ اور جاپان کا اتحاد بدستور مضبوط ہے. ٹرمپ نے اسے ایشیا بحر الکاہل میں امن و استحکام کا بنیادی نقطہ قرار دیا. ان کا کہنا تھا,
We will work together to promote our shared interests, of which we have many, in the region, including freedom from navigation and of navigation, and defending against
ہم اپنے مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے جن میں سے بہت سے خطے میں ہیں مل کر کام کریں گے. ان میں جہاز رانی کی آزادی اور شمالی کوریا کے میزائلوں اور جوہری خطرے کے خلاف دفاع شامل ہیں, جن دونوں کو میں ایک انتہائی اعلیٰ ترجیح سمجھتا ہوں. معیشت کے شعبے میں ہم ایک ایسے تعلق کے لیے کوشش کریں گے جو آزادانہ, منصفانہ اور باہمی ہو اور جس سے ہمارے دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچے. جاپانی وزیر اعظم آبے نے اس اتفاق کیا. انہوں نے کہا,
The cornerstone of peace and security in the Asia Pacific is the strong Japan-US alliance, and this is the unwavering tie between our two countries. I and President Trump will work together to further strengthen our alliance. We have shared this strong result.
ایشیا بحر الکاہل میں امن و استحکام کی بنیاد امریکہ اور جاپان کے درمیان مضبوط اتحاد ہے, اور یہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان غیر متزلزل ہے. میں اور صدر ٹرمپ مل کر اپنے اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے, اور اس بہتر نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے شریک ہیں. اس کلیدی اتحاد کو مضبوط رکھنے کے آرزو مند آبے نے نومبر کی انتخابی فتح کے فوراً بعد نیویارک میں ٹرمپ سے ملاقات کی تھی. ٹرمپ کیمپ نے علاقائی اتحادیوں کو یہ موقف ظاہر کر کے متوحش کر دیا تھا کہ جاپان امریکی اڈوں کے اخراجات کے سلسلے میں خاطر خواہ حصہ نہیں بٹا رہا, اور یہاں تک تجویز دی کہ شاید ٹوکیو کو خود اپنا جوہری اسلحہ خانہ رکھنا چاہیے. آبے سے ملاقات سے ایک روز قبل ٹرمپ نے چین کے ساتھ کشیدگیوں کو کم کیا. ٹرمپ نے کہا کہ ان کی صدر شی چین پنگ سے انتہائی گرم جوشی سے بات چیت ہوئی ہے, اور انہوں نے امریکہ کی ایک چین پالیسی برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا. ان کا کہنا تھا,
I think we are on the process of getting along very well. And I think that will also be very much of a benefit to Japan. I believe that will all work out very well for everyone.
بہت اچھی طرح ساتھ ساتھ چلنے کے عمل سے گزر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جاپان کو بھی فائدہ پہنچے گا, اور میں باور کرتا ہوں کہ یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا, چین, جاپان, امریکہ اور خطے کے ہر ملک کے لیے. یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ٹرمپ اور آبے نے کہا کہ وہ ایسے مذاکرات جاری رکھیں گے جبکہ وہ عشروں پرانے اتحاد میں آگے کی جانب ایک نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. خبر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
ترکی کی ایک عدالت نے نئے سال کی آمد پر استنبول کے ایک شبینہ کلب میں 39 افراد کو ہلاک کرنے اور متعدد کو زخمی کرنے کے حوالے سے ایک ازبک شخص پر باضابطہ طور سے فرد جرم عائد کر دی ہے. اور ترکی کی پشت پناہی والے شامی باغیوں نے شمالی شام میں داعش کے مضبوط کاڑ الباب میں پیش قدمی کی, جبکہ قریبی موجود شام کی افواج نے روس کی مدد سے ان کی پیش قدمی کو ایک ایسے مقام پر روک دیا جو حریف فوجیوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کے لیے متعین ہے. اٹلی نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ روس لیبیا کو مستحکم کرنے میں مدد دے اور وہاں سے نقل مکانی کرنے والوں کے بحران کو ختم کرائے. ماسکو لیبیا کی فوج کے جنرل خلیفہ حفتار کی حمایت کرتا ہے, جنہیں طرابلس میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت کے حریف کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. ہنری رجول کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
اس سال اب تک 9500 کے قریب تارکین وطن بحیر روم پار کر چکے ہیں, اور یوں 2017 پہلے ہی ایک ریکارڈ سال بننے کی راہ پر آ چکا ہے. اس انسانی لہر کی رفتار سست کرنے کی کوشش میں یورپی یونین اس ماہ $213 ملین لیبیا کو اپنی سیکورٹی فورسز اور کوسٹ گارڈ کو بڑھانے اور مضبوط بنانے کے لیے دینے پر رضامند ہو چکی ہے, لیکن اٹلی لیبیا میں خلف اشار کے ایک مستقل سیاسی حل کے لیے پھر سے کوشش کا خواہاں ہے, اور وہ مدد کے لیے ماسکو کی جانب دیکھ رہا ہے. لیبیا کے تجزیہ کار ریکارڈو فیبیانی اس کی وضاحت کرتے ہیں.
It's better to invite Russia to the table and have a strategic dialogue with them and establish some sort of connection and
یہ بہتر ہے کہ اسے باہر رکھنے کے بجائے میز پر روس کو بھی مدعو کیا جائے اور ان سے فوجی حکمت عملی سے متعلق مذاکرات کیے جائیں اور کسی قسم کے رابطوں کا چینل قائم کیا جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک روز آپ سو کر اٹھیں تو اچانک آپ کو پتہ چلے کہ اب روس خطے میں قوت کا اصل لیڈر ہے۔ لیبیا پر مختلف دھڑوں کی حکمرانی ہے، جبکہ طرابلس میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت ہے، اور ملک کا مشرقی شہر تبروک ایک حریف اقتدار کا مرکز ہے جو مرد آہن جنرل خلیفہ حفتار کی حمایت کرتا ہے، اور روس بھی اس کی حمایت میں ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی الچی نے رجائیت کا اظہار کیا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان افہام و تفہیم ہو سکتی ہے۔ مارٹن کوبلر کا کہنا ہے،
With bold decisions and actions, we will witness a political breakthrough that can place Libya back on the path of peace, prosperity and stability.
جرات مندانہ فیصلوں اور اقدامات کے سبب ہم ایک سیاسی پیش رفت دیکھیں گے جس کے سبب لیبیا امن، خوشحالی اور استحکام کی راہ پر آ سکتا ہے۔ یہ تھے لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی۔ اٹلی چاہتا ہے کہ روس حریف دھڑوں کو ایک جگہ لانے میں مدد دے، اور برطانیہ نے اس ہفتے اپنی حمایت کا اشارہ دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن کا کہنا تھا،
We need to build on it and to create a genuine partnership between the east and the west.
ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اور ملک کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان حقیقی ساجھداری قائم کرنی ہوگی۔ یہ اہم سوال ہے کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ حفتار کسی طرح کسی طور حکومت لیبیا کے ساتھ مربوط ہو جائیں۔ یورپی یونین کی بعض مملکتوں کو خدشہ ہے کہ روس لیبیا میں ایک فوجی اڈا چاہتا ہے۔ مالٹا نے، جس کے پاس اس وقت یورپی یونین کی صدارت ہے، خبردار کیا ہے کہ حفتار کے لیے روس کی حمایت وہاں خانہ جنگی شروع کرا سکتی ہے۔ یوریشیا گروپ کے فیبیانی کے الفاظ،
Nobody really knows what Russia wants from Libya. They have so far they've had a very opportunistic approach to foreign policy and specifically the Middle East. They've basically been trying to fill every vacuum, every empty space that the US has left. کسی کو روس
لیبیا سے کیا چاہتا ہے؟ اب تک ان کا خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک موقع پرستانہ انداز فکر رہا ہے، خاص طور سے مشرق وسطی میں۔ وہ بنیادی طور پر ہر خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ہر وہ خالی جگہ جو امریکہ نے خطے میں چھوڑی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یورپ اور روس یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آیا صدر ٹرمپ لیبیا کے بارے میں امریکی پالیسی تبدیل کریں گے۔ اور اس کے باوجود کہ اٹلی روس کے تعاون کا خواہاں ہے، اس ماہ یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیاں برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو مشرقی یوکرین میں اس کی علیحدگی پسند باغیوں کی حمایت کی پاداش میں لگائی گئی تھی۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انجلینو الفینو آئندہ ہفتے جرمنی میں اپنے روسی ہم منصب سے ملنے والے ہیں، اور لیبیا ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حلف اٹھانے کے ہفتے بھر بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے غیر ملکی رہنما کا استقبال کیا۔ وہ تھیں برطانیہ کے وزیر اعظم تھیریسا میں۔ ایک پریس بریفنگ میں دونوں رہنماؤں نے اپنے ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے اسے گہرا رشتہ قرار دیا جس کی فوجی، مالیاتی، ثقافتی اور سیاسی جہتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں باہم خوشحالی اور قانون کی حکمرانی کا ایک روشن مینار ہیں۔ ہمارے تعلقات اس سے پہلے کبھی اتنے مضبوط نہیں رہے۔ امریکہ اور برطانیہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ عام محنت کشوں کا دھیان رکھیں، اور یہ کہ حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی نمائندگی کریں۔ وزیر اعظم مے نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اور صدر ٹرمپ اس طرز عمل کے بارے میں یکساں خیال رکھتے ہیں کہ عام محنت کشوں کے مفادات کو بنیادی حیثیت دی جائے۔ انہوں نے خاص تعلقات کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنما ان تعلقات کو آگے بڑھانے کے بارے میں مستعد ہیں تاکہ ہم دونوں کی معیشت پروان چڑھے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ یو کے اور امریکہ کے درمیان ایک تجارتی معاہدے کی بنیاد رکھی جائے اور ان عملی اقدامات کی نشاندہی کی جائے جو ہم اس وقت اٹھا سکتے ہیں تاکہ دونوں ملکوں میں کمپنیوں کو اس بات کا اہل بنایا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ آسانی کے ساتھ تجارت اور کاروبار کر سکیں۔ وزیراعظم مے نے کہا کہ بریکسٹ ووٹ کے بعد اس قسم کے تجارتی معاہدے سے ہمارے درمیان موجود کلیدی رشتے مضبوط ہوں گے، خاص کر جبکہ یو کے یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے اور دنیا سے روابط بڑھا رہا ہے۔ وزیراعظم مے نے ایسے معاملات کا بھی ذکر کیا جن پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، مثلاً ISIS اور اسلام پسند انتہا پسندی کے نظریے کو شکست دینا، نیٹو کی اہمیت اور اس بات کی ضرورت کہ دہشت گردی اور سائبر جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے نیٹو کو باصلاحیت بنانے پر نظر رکھی جائے، اور مزید یہ کہ روایتی جنگ سے مقابلے کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گی کہ اپنے ساتھی یورپی رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2% دفاع پر خرچ کرنے کے وعدوں کی پاسداری کریں تاکہ بوجھ یکساں طور پر تقسیم کیا جا سکے اور ہم اپنے مشترکہ چیلنجوں کے مقابلے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں۔ صدر ٹرمپ نے وزیراعظم مے سے کہا کہ ہم جبکہ تجارت اور کامرس اور خارجہ امور میں اپنے باہمی تعلقات کو مضبوط بنا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ہمارے دونوں ممالک اور ان کے عوام کا مستقبل شاندار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 46 سالوں میں بچوں میں ایسی سرگرمیوں میں جس میں بھاگ دوڑ شامل ہو نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ ایک نئی دلچسپ تحقیق بتاتی ہے کہ بچے اپنے والدین کی طرح نہیں بھاگ سکتے، گویا جب ان کے والدین کا بچپن تھا تو وہ ان بچوں کی نسبت زیادہ تیز بھاگا کرتے تھے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فٹنس میں کمی کی وجہ سے نہ صرف بچپن میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ بڑے ہو کر بھی انسان ان مسائل میں گھرا رہتا ہے۔ تحقیق کی سربراہی کرنے والے گرانٹ ٹامکنسن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عمر سے ہی انفٹ ہو تو پھر بڑی عمر تک جاتے جاتے دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی عوارض میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور زیادہ وقت تک بآسانی دوڑ سکیں۔ اس تحقیق میں سن 1964 سے لے کے سن 2010 تک ہونے والے 50 مطالعاتی جائزوں کو شامل کیا گیا اور 28 ممالک سے 9 سے لے کر 17 سال کے تقریباً 2,50,00,000 بچوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق کا مقصد یہ جاننا تھا کہ بچے مقررہ وقت میں کتنا تیز دوڑ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 46 سالوں میں بچوں میں ایسی سرگرمیوں میں جس میں بھاگ دوڑ شامل ہو نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ میں سن 1970 سے لے کے سن 2000 تک ہر دہائی میں بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں 6% کی شرح سے کمی دیکھنے میں آئی، دنیا بھر میں یہ شرح 5% کم ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کے بچے اپنے والدین اور ان کی نسل کے لوگوں سے، یعنی جب وہ اس عمر میں تھے، جسمانی سرگرمیوں، بطور خاص بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں 15% کم فٹ ہیں۔ اس تحقیق میں ہر ملک کے حساب سے اور بچوں کی جسمانی ساخت اور فربہی کے لحاظ سے بچوں کی جسمانی چستی کو ماپا گیا۔ گرانٹ ٹامکنسن کے مطابق بچوں میں بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں کمی کے رجحان کی ایک بڑی وجہ بچوں میں بڑھتا ہوا موٹاپا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق بچوں کو روزانہ تقریباً ایک گھنٹہ دوڑ، تیراکی یا سائیکل چلانے جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرب لائف ان امریکہ میں جھلک ہر دم رواں ہے زندگی کے۔ گزشتہ جمعے کو نشر ہونے والے پروگرام سے ایک یوتھ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کشف محبوب کی، جو ان دنوں یہاں اس پروگرام کے تحت امریکہ کے ایک ہائی اسکول میں ایک سال کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے یاسمین جمیل ہر جمعے کو پاکستان میں رات 10 سے 11 بجے پیش کرتی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام کے تحت یہاں امریکی ہائی اسکولوں میں ایک تعلیمی سال گزارنے کا موقع حاصل کرنے والے 105 طلباء و طالبات کے ایک گروپ کے کچھ نمائندہ طالب علم۔ ہماری مہمان ہیں کراچی پاکستان سے تعلق رکھنے والی کیلیفورنیا کے ایک ہائی اسکول میں ایک سال کے لیے زیر تعلیم کشف مجیب۔ تو ہم اب شامل کریں گے اپنے پروگرام کی آج کی اگلی مہمان کشف مجیب کو، جو کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نرسنگ ہومز میں آپ نے شرکت کی، والنٹیئر کیا، ریسکیو مشن میں آپ کھانا تقسیم کرتی ہیں، تو کچھ بتائیے کہ کیسے یہ شوق پیدا ہوا کہ دوسروں کے لیے والنٹیئر ورک کریں، اور آپ نے یونیسیف کے لیے بھی فنڈ ریزنگ آپ کر رہی ہیں۔
جی، تو ہوا یہ کہ ہمارے اسکول میں جو تھا وہ کلبس جوائن کرنے کی نا باری آئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ یونیسیف ایک کلب تھا جو انٹرنیشنلی ورک کرتا ہے، افریقہ وغیرہ ایسی کنٹریز یعنی کانٹیننٹس میں جہاں پہ جو ہے اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے جوائن کروں اور پھر کچھ لوگوں کی مدد ہو جائے اس طریقے سے۔ تو میں نے وہ جوائن کیا، تو پھر میں نے اس سے جو ہے اس کلب سے، اس کے کلب کے ذریعے میں نے فنڈ ریزنگ کی ان بچوں کے لیے جو افریقہ میں جو ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کے کچھ بیماری لگ جاتی ہے، ان کے لیے میں نے فنڈ ریزنگ کی۔ اچھے خاصے میرے پاس یعنی ڈالرز میں نے پیسے جمع کیے ان کے لیے، بہت مزے کا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہمیں وہ ریسکیو مشن لے کے گئی، انہوں نے کہا آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں پہ ہوم لیس لوگوں کو کھانا دینا اور یہ سب۔ میں نے وہاں پہ، میں جب پہلی بار گئی تو مجھے بہت مزہ آیا، میں نے کہا چلو بار بار، میں ہر مہینے میں 2 دفعہ تو ضرور جاتی ہوں وہاں پہ، جا کے لوگوں کو ہوم لیس لوگوں کو میں کھانا سرو کرتی ہوں، تو اس میں بہت مزہ آتا ہے مجھے۔
اور آپ نے اسکاؤٹنگ میں بھی حصہ لیا، آپ نے کلچرل ڈانس بھی لوگوں کو متعارف کرائے پاکستان کے، اور وہاں کے خود سے وہاں کے جھنڈے اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے فلیگس بھی ڈسٹریبیوٹ کیے، تو جس سے آپ نے پاکستان کو یہاں متعارف کرایا، ٹھیک؟
جی جی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو ہوا یہ کہ ہمارا انٹرنیشنل ایجوکیشن ویک تھا، تو گرلز اسکاؤٹ کی جو تھی ہمارے پاس پوری ٹیم تھی، تو پھر میں وہاں پہ میں گئی، میں نے وہاں پہ پریزنٹیشن وغیرہ دی ان کو۔ پھر ایک جو گانا آج کل بڑا مشہور ہے شکر بنڈا، اس پہ میں نے ان کو ساتھ ڈانس وانس کیا، انہیں بڑا مزہ آیا وہ اس گانے پہ ڈانس کرنے میں۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کو نیشنل اینتھم اپنا سنایا، اور پھر چھوٹے جو جن بچوں نے صحیح صحیح جوابات دیے، پھر میں نے چھوٹی چھوٹی پنس دی پاکستان سے جو میں لے کے آئی تھی جھنڈے والی، اور بہت چھوٹے چھوٹے گفٹ لے کے آئی تھی وہ میں نے انہیں دیے، تاکہ انہیں کچھ تو یاد رہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا تھا، کون سی کنٹری ہے، کہاں ہے۔
تو آپ نے یہاں پر آ کر جو کچھ آپ کر سکتی تھیں پاکستان کے تاثر کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستان کے بارے معلومات پہنچانے کے لیے وہ کر رہی ہیں۔ اب ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ اگر وہ اس پروگرام میں آنا چاہیں تو کس طریقے سے اپلائی کریں، مختصراً بتائیے، اور اس کا لنک بتا دیجیے جہاں جا کر وہ اس بارے میں معلومات حاصل کریں یوتھ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے بارے میں۔
دو طریقے، ایک تو یہ کہ آپ اپنے اسکول میں، ایک تو اسکول میں اس کا آتا ہے تو اسکول کی ٹیچرز جو آپ کو بتاتی ہیں، اگر آپ کے اسکول میں یہ نہ آئے پروگرام کے بارے میں کوئی آپ کو اویئرنیس نہ دی جائے، تو پھر ایک ویب سائٹ ہے، آپ کو میں ویب سائٹ بتا دیتی ہوں، https.espk.org۔ اس پہ آپ جائیں اور جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو آن لائن اپلیکیشن مل جائے گی۔ آپ جب آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں اور اگر آپ اپروو ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ یس والے آپ کو خود ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد۔
تو یہ طریقہ ہے جس طریقے سے یہ 6 اسٹوڈنٹس آج ہم نے انوائٹ کیے ہیں، اور یہ 6 اسٹوڈنٹس ان 105 اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اس مرتبہ اس تعلیمی سال میں یہاں امریکہ میں موجود ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوا. ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر مارٹن کورسز. بہچت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. پاکستان میں رات 11 بجے آخری نیوز شو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اب اس وقت آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اصفر امام. بہچت اجازت چاہتی ہے.